بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. ہماری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں. آج کے پروگرام میں بھی مختلف روز نامے لے کر حاضر خدمت ہیں جن پہ ایک نظر ڈالیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. یہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایران کے روزنامہ رسالت سے. تو ملاحظہ فرمائیں کچھ اہم سرخیاں. ایران کی حقیقی تصویر پیش کرنا تہران اجلاس کا سب سے بڑا ثمرہ ہے. نوابستہ تحریک کے تہران اجلاس کا بیان علاقے کے کینسر کے بارے میں عالمی بیداری کی علامت ہے. افضل ابراہیمی شام میں غیر ملکی مداخلت کا خیر مقدم نہیں کریں گے. روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی ایران کے ڈرون طیارے میزائلوں سے لیس ہوں گے کے ذیل میں لکھا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران اپنے جنگی ڈرون طیاروں کو میزائلوں سے لیس کر رہا ہے. محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران کے دفاعی ماہرین نے مختلف قسم کے ڈرون طیارے بنائے ہیں اور ایران اپنے جنگی ڈرون طیاروں کو عنقریب میزائلوں سے لیس کر دے گا. ایران نے لانگ رینج ڈرون طیارہ بنایا ہے جس کا نام کرار ہے اور دوسرا قبل صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے اس کی رونمائی کی تھی. یہ ڈرون طیارہ ہتھیار لے جا سکتا ہے. اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے اور یہ اونچی پروازیں کر سکتا ہے. یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ماہرین نے دفاعی صنعتوں کے علاوہ سول صنعتوں میں بھی بے پناہ ترقی کی ہے. روزنامہ رسالت نے تصورات کی جنگ اور آرزوؤں کی تکمیل عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے. پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات.
نیم کا 16 اجلاس پوری شان و شوکت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جو دراصل تصورات اور آرزوؤں کی تکمیل کی جنگ رہا ہے. اس اجلاس نے بہت سے تصورات کو باطل قرار دے دیا. تہران اجلاس میں عالمی امن و امان کے مفہوم کا جو تصور تھا وہ باطل ثابت ہو گیا. امن و امان ایسا مفہوم ہے جو بالکل واضح ہے. تو پھر حقیقی عالمی امن کیا ہے؟ کیا وہ ممالک جن کے گودام اسلحے سے بھرے ہیں اور جنہوں نے انسانیت کے خلاف تباہی پھیلانے والے اسلحے کا تجربہ بھی کیا ہے عالمی امن کے قیام کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ کیا ایٹمی اسلحے عالمی امن کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر سابق سوویت یونین کا شیرازہ کیوں بکھر گیا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر پوری طرح سے غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہے اور جو عالمی جنگوں کا نتیجہ ہے, جس سے نہ صرف یہ کہ عالمی امن قائم نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ویتنام, خلیج فارس, عراق, افغانستان, صومالیہ, سودان, بوسنی ہرزگوینا جیسے علاقوں میں لاکھوں بے گناہ لوگ مارے بھی گئے ہیں. مغربی اور صہیونی ذرائع ابلاغ میں یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ایران کو ماڈل اور نمونہ عمل بننے سے روکا جائے اور اس کے لیے ترکی یا سعودی عرب کو پیش کیا جاتا ہے, لیکن نمونہ عمل بننے کی جو صلاحیت ایران میں ہے اسے نظر انداز کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے جس طرح انقلاب کے 3 سے بھی زائد عشروں تک انقلاب کے نعروں اور پیغام کا تحفظ کیا ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک بہترین مثال ہے, کیونکہ تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انقلاب کے ثمرات کا تحفظ انقلاب لانے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. آج تیونس, مصر, لیبیا اور یمن میں انقلاب کامیاب ہوا ہے, لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ان ملکوں میں انقلاب کا تحفظ کیسے ہوگا.
ایک مختصر بریک لے کے آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو. ہمارے ساتھ رہیے. ہندوستانی اخبارات کے ساتھ حاضر ہیں دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی آصف خان. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو. آصف خان خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں آصف خان۔ ناظرین، آج اردو کے سبھی اخباروں میں جنوبی ہند کی ریاستوں میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں کی خبریں پہلے صفحے پر شائع ہوئی ہیں۔ آئیے روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا تعطل ختم ہونے کی امید، بی جے پی نے دیے مفاہمت کے اشارے۔ فلسطینی تاریخی مسجد میں شراب میلے کے اسرائیلی اعلان پر او آئی سی کا انتباہ۔ چین جنوبی ایشیائی ممالک کے ساتھ مضبوط فوجی روابط بنانے کا خواہش مند۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں ایک مضمون شائع ہوا ہے بعنوان بنگلہ دیش کی ترقی دراندازی کا واحد حل ہے، اور مضمون نگار ہیں ڈاکٹر بھرت جھنجھنوالا۔ بھرت جھنجھنوالا لکھتے ہیں، ملک میں اب پھر ایسی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ آسام میں در آنے والے بنگلہ دیشیوں کو ملک بدر کر دیا جانا چاہیے، حالانکہ اس طرح کی ملک بدری کسی عہد میں بھی کامیاب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ امریکہ بھی اپنی زبردست اور عموماً غیر بدعنوان انتظامیہ کے باوجود رفتہ رفتہ ہسپانوی اکثریتی علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ غریب الوطنی کی جڑیں قدرتی حالات اور وسائل میں پیوست ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی بیشتر سرزمین جغرافی اعتبار سے گنگا، تیستا اور میگھنا ندیوں کے دوآبے پر مشتمل ہے۔ تاہم ٹہری ڈیم اور فرقہ بیراج کی تعمیر نے بنگلہ دیش کو دیگر دریاؤں کے بہاؤ سے حاصل ہونے والی نعمتوں سے بھی محروم کر دیا ہے۔ اس مسئلے کا فلفور حل ان تارکین وطن کے امتزاج سے مشروط ہے جو مبینہ طور پر ہمارے ملک میں در آئے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ زمینی حقوق کا بھی موجود ہے۔ مقامی افراد نوارتوں کو زمین میں دستیاب کرانا نہیں چاہتے، تاہم یہ ایک ثانوی اور کم تر مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا بھر میں پائے جانے والے تارکین وطن جائیداد کے محدود مالکانہ حقوق کے باوصف گزر بسر کا کے خواہاں ہیں، مگر ملک میں زعفرانی ٹولے نے ہندو مسلم تفریق کا واویلا مچا کر رائی کا پہاڑ بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر بھرت جھنجھنوالا مزید لکھتے ہیں، یاد رہے کہ ہندوستان کی شمال مشرقی سرحد جو 21 کلومیٹر عریض زمینی پٹی پر مبنی اور بنگلہ دیش سے جڑی ہے، یہ تنگ خطۂ زمین ممکنہ طور پر بڑی آسانی سے طے و بالا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہندوستان اور بالخصوص شمال مشرق علاقوں کے باشندے اسی صورت میں امن و امان سے جی سکتے ہیں جب بنگلہ دیش کے عوام اپنے ہی ملک کی حدود میں خوشحال ہو جائیں اور ہرگز ہندوستان آنے کے خواہش مند نہ ہوں۔ آئیے ناظرین، روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سائنس اور تکنیک پر ایران اور شمالی کوریا میں معاہدہ۔ قرآن سوزی کیس میں امام ملوث، پاکستانی کمسن عیسائی لڑکی بے گناہ۔ بش اور بلیئر پر مقدمہ چلنا چاہیے، افریقی آرچ بشپ۔ ناظرین، روزنامہ صحافت میں اداریہ شائع ہوا ہے، عنوان ہے ہندوستانی مسلمانوں پر آفت۔ اخبار لکھتا ہے، اجمل عامر قصاب کے مقدمے میں اپنے فیصلے کے دوران سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستانی دہشت گرد اپنے آپ کو ہندوستانی مسلمان ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کے بڑے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جسٹس آفتاب عالم اور جسٹس سی کے پرساد کو اس قسم کی بات تحریر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ اخبار آگے لکھتا ہے، اگر قصاب زندہ نہ پکڑا جاتا اور تحقیقاتی ایجنسیاں مکمل سازش کا پردہ فاش نہ کر پاتی تو پھر ان دہشت گردوں کو ہندوستانی مسلمان ہی سمجھ لیا جاتا۔ اس کی قلیل مدت میں بڑے تباہ کن اور اسی قدر بھیانک طویل مدتی نتائج برآمد ہوتے۔ اس سے ملک میں عدم اعتماد اور شک و شبہ کا ماحول پیدا ہوتا اور مختلف فرقوں کے درمیان منافرت کے ذریعے ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ امن کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یہ ناممکن نہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں تشدد بھڑک اٹھتا جس کو قابو میں کرنا حکومت کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا تھا۔ آئیے ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالیں۔ پارلیمنٹ میں تعطل سے یومیہ 4 کروڑ روپے کا نقصان۔ رک نہیں رہا جنوبی ہند میں گرفتاریوں کا سلسلہ، پوچھ گچھ شروع، تعداد 13 ہوئی۔ ایران کا 22 ستمبر سے فضائی دفاعی مشق کا اعلان۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا کے ادارے یہ ایک درست اور صاف فیصلہ ہے۔ میں اخبار لکھتا ہے، کانگریس پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ نرودا پارٹیا کیس کے فیصلے کو بہت زیادہ اچھالا نہیں جائے گا۔ یہ ایک درست اور صاف فیصلہ ہے۔ نرودا پارٹیا کی مسلم کشی کی بابت فیصلہ ایک عدالتی عمل ہے اور اسے عدالتی عمل تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ اس فیصلے کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جانا نہ صرف غیر اخلاقی عمل ہوگا بلکہ اس کے سبب فضا اور بھی مقدر ہوگی۔ حالانکہ وسوخ سے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کانگریس کی جگہ کوئی اور پارٹی ہوتی تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتی۔ اخبار آگے لکھتا ہے، پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اسی فیصلے کو لے کر نریندر مودی کے خلاف کوئی بڑی پروپیگنڈا مہم چھیڑ دی گئی تو اس کا بھی خطرہ ہے کہ نریندر مودی ایک خاص ووٹ بینک کو اپنے حق میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ 2004 کے اسمبلی انتخابات میں مسز سونیا گاندھی نے 2002 کی مسلم نسل کشی کے پس منظر میں नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। नरेंद्र मोदी ने उसे जी भर के अपने हक में इस्तेमाल किया और फिरका परस्त वोट अपने हक में यकजा कर लिए। हालांकि उस वक्त बहुत से हकायक सामने नहीं आए थे जो अब पूरी तरह से सामने आ चुके हैं, और उसी वक्त ये समझा जाता था कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दहशतगर्दी का किला क़ायम कर दिया है। मोदी ने इसी का फायदा उठाया और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को धोकर रख दिया। कांग्रेस पार्टी इसलिए भी नरोदा पाटिया के फैसले को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, लेकिन ये नामुमकिन है कि इंतखाबात पर इस फैसले का कोई असर ना पड़े। नाजरीन, नई दिल्ली स्टूडियो से अखबारात का जायजा खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। जी नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले में एक नजर डालते हैं ईरान से शाया होने वाले रोजनामा जाम जम से इंतखाबी गेम कुछ अहम सुर्खियों पर। नावाबस्ता तहरीक पाबंदियों का मुकाबला करने पर कादिर है क़ायद इंक़लाब इस्लामी। शाम के बहरान के हल के लिए नाम सरबराह के दोस्तों की कमेटी बनेगी। तुर्की के आवाम हमारे साथ खड़े हैं, बशार असद। रोजनामा जाम जम ने अपनी सुर्खी अनकारा शाम में मुसल्लह गुरोहों की हिमायत ना करे तुर्क आवाम के ज़ैल में लिखा है। तुर्की में हजारों लोगों ने इस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलमी यौम अम के मौके पर अपनी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे किए। मुजाहिरीन तुर्की की हुकूमत की जानिब से शाम में मुदाखलत के खात्मे का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इसी तरह शाम के पनाह गुजीनों के मसाइल हल किए जाने पर भी जोर दिया। ये मुजाहरे अनकारा में भी मुनक़िद हुए और मुजाहिरीन ने शाम के खिलाफ जंग को मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन ने तुर्की में बरसर इख्तदार पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए अर्दोगान हुकूमत पर अमरीकी पॉलिसियों पर अमल दरामद का इल्ज़ाम आयद किया। मुजाहिरीन ने एक बयान जारी करके तुर्की के अंताकिया इलाके में इन कैंपों को बंद किए जाने का मुतालबा किया जहां शामी बागियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तेहरान में मुर्सी का हकीकत पसंदाना मौकफ, यह उन्होंने है रोजनामा जाम जम में शाया होने वाले आज के मौजू का, तो मुलाहिज़ा फरमाएं से कुछ अहम इक्तिबासात।
तेहरान में नए इजलास के बारे में मिस्र के सद मोहम्मद मुर्सी का मौकफ उनकी दिरायत और जहानत का सबूत है। उन्होंने इस्लामी जमहूरी ईरान के बहुत से मुखालिफों की ख्वाहिश और कोशिश के बरखिलाफ इजलास की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया। मोहम्मद मुर्सी ने अपने पेशरो डिक्टेटर की तरह ईरान के दौरे के लिए वाशिंगटन और तलबीब से इजाजत तलब नहीं की और मिस्र के साबिक हुक्काम के बरखिलाफ आलमी निज़ाम में मिस्री आवाम के मफादात के तहफ्फुज़ को तरजीह दी। उन्होंने अपनी तकरीर में मिस्री आवाम के जज्बात की तर्जुमानी की और सहूनियों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने पर जोर दिया। हालांकि शाम के हुक्काम के बारे में उनके नजरियात इस्लामी जमहूरी ईरान के मौकफ से मेल नहीं खाते, लेकिन शाम के बहरान के सिलसिले में इलाकाई राह हल के सिलसिले में उनके नजरियात ईरान की तरह हैं। मोहम्मद मुर्सी के मौकफ का जायजा लेते वक्त इस बात पर तवज्जो दी जानी चाहिए कि वो एक इंतहाई कदीमी और अहम तंजीम के अहम रुकन है और 3 अशरों तक आमिरियत का शिकार रहने वाले मुल्क में उन्होंने इकतदार संभाला है, जिसके अब भी दाखिली तौर पर बेपनाह मसायल हैं। मोहम्मद मुर्सी इख्वानुल मुस्लिमीन के रुकन हैं जिसके अपने नजरियात हैं, इसलिए हम फिलिस्तीन के बारे में उनके नजरियात को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसमें उन्होंने इस्तेकामत के जारी रहने पर जोर दिया है। सहूनियों के खिलाफ जिद्दोजहद के सिलसिले में मोहम्मद मुर्सी ने जिन ख्यालात का इजहार किया है उनके पेश नज़र ये साबित होता है कि गुज़श्ता निसफ सदी के तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हुए सहूनियों के खिलाफ जिद्दोजहद की नई शक्ल उभर रही है, जिसका आगाज तुर्की और मिस्र से हो रहा है और इस नई रविश को सहूनियों के खिलाफ निस्बतन पुरअमन जिद्दोजहद और फिलिस्तीनी रियासत की तश्कील की नई कोशिश से ताबीर किया जा सकता है।
नाज़रीन, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पाकिस्तानी अखबार के साथ हाजिर हैं اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی منتہا کاظمی. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو. منتہا خوش آمدید.
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج پاکستانی اخبارات کا جائزہ کا آغاز کریں گے ہم روزنامہ جنگ سے. روزنامہ جنگ کی سرخیوں کے مطابق کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کسی صورت برداشت نہیں, عام انتخابات سے پہلے بلدیاتی الیکشن کرائیں گے صدر زرداری. پاکستان کا سفارتی احتجاج نظر انداز, امریکہ نے ڈرون حملوں میں اضافہ کر دیا. نیٹو فوجیوں کی ہلاکت, امریکہ نے افغان پولیس کی تربیت معطل کر دی. جی ناظرین روزنامہ جنگ سے بات کریں گے مقالہ نگار حامد میر کے تحریر کردہ مقالے کی جس کا عنوان ہے قائد اعظم کا پاکستان اور فرقہ واریت. حامد میر مقالے کا آغاز ابن سینا کے خوبصورت قول سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن سینا نے کہا تھا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جن کے پاس عقل ہے اور مذہب نہیں, دوسرے وہ جن کے پاس مذہب ہے مگر عقل نہیں. تاہم ایسا لگتا ہے کہ آج کل دوسرے قسم کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. حامد میر مزید لکھتے ہیں کہ حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کوئٹہ اور کراچی میں اہل تشیع پر حملوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھاتے ہوئے پاکستانی قوم کو یاد دلایا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی اثنا عشری شیعہ تھے. الطاف حسین صاحب کی اس یاد دہانی کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ قائد اعظم کے نام پر پاکستانی قوم کو فرقہ وارانہ تقسیم سے بچایا جا سکے. مقالہ نگار مقالے کے اختتام پر تحریر کرتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ شیعہ اور سنی ایک قرآن اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متفق ہیں, اس لیے انہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے راستے پر چلتے ہوئے شیعہ سنی اتحاد کی مثال قائم کرنی چاہیے. اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ تمام اہم سیاسی و دینی جماعتوں کی قیادت کوئٹہ اور کراچی میں اکٹھے ہو کر فرقہ وارانہ دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کرے. جی ناظرین یہاں نظر ڈالیں گے روزنامہ ایکسپریس پر اہم سرخیوں کے مطابق. پنجاب بھر میں انسداد ڈینگی ڈے منایا گیا, دفاتر کھلے رہے. عالمی بین المذاہب امن کانفرنس رواں ماہ ہوگی, امام کعبہ بھی شرکت کریں گے. پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات 21 ستمبر کو واشنگٹن میں ہوں گے. اور پاکستانی موسم کے حال کے حوالے سے اخبار سرخی لکھتا ہے اگلے ہفتے شدید بارشوں کا امکان ہے محکمہ موسمیات. جی ناظرین یہاں شامل کریں گے روزنامہ ایکسپریس کے ادارتی صفحے سے انتخاب کیا گیا مقالہ جس کے مقالہ نگار ہیں ظہیر اختر بیدری اور مقالے کا عنوان ہے طبی شعبے میں ایک بڑی کامیابی. ناظرین مقالہ نگار طبی شعبے میں حاصل ہونے والی ایک بڑی کامیابی کا تذکرہ کرتے لکھتے ہیں کہ 65 سال گزرنے کے باوجود ہمارے ملک کے تحقیقی شعبوں میں سناٹا طاری رہا, تاہم اس سناٹے کو ہمارے شعبہ طب کے ایک ماہر ڈاکٹر طاہر شمسی نے خون کے کینسر کا سبب بننے والی جین دریافت کر کے توڑا ہے. مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ این آئی بی ڈی کے زیر اہتمام ڈاکٹر طاہر شمسی کی زیر قیادت ایک ٹیم نے 4 سالہ کوششوں کے بعد دنیا کے سب سے بڑے موذی مرض بلڈ کینسر کا موجب بننے والی جین دریافت کر لی ہے. ناظرین اس تحقیق کے مطابق خون کا کینسر FLT3 جین میں خرابی کے سبب پیدا ہوتا ہے. اب تک اس مرض کا علاج کیمو تھراپی کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے جس کا فائدہ مشکل سے 10% مریضوں کو ہوتا رہا ہے. اب نئی تحقیق کے مطابق FLT3 جین میں پیدا ہونے والی خرابی کو دواؤں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے, اور ڈاکٹر طاہر شمسی کے مطابق اس دوا کی تیاری کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. جی ناظرین یہاں جائزہ لیں گے روزنامہ نوائے وقت کا اہم سرخیوں کے مطابق. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی پر نظر ثانی کرے, ایجنسیوں کے اثر و رسوخ سے پاک انتخابات ضروری ہیں, نواز شریف. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے, عالمی طاقتیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں, عمران خان. کیوبا کی پنجاب حکومت کو ڈینگی کے خلاف مہم میں مدد کی پیشکش. جی ناظرین اب تذکرہ کرتے چلتے ہیں روزنامہ نوائے وقت میں شائع مقالے کا جس کی مقالہ نگار ہے سارا احسان, اور مقالے کا عنوان ہے 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب کیوں منایا جاتا ہے. ناظرین مقالہ نگار 4 ستمبر کو منائے جانے والے عالمی یوم حجاب کے پس منظر کے حوالے سے تحریر کرتی ہیں کہ اس دن کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جنوری 2004 میں لندن میں اسمبلی فار دی پروٹیکشن آف حجاب کے زیر اہتمام اجلاس منعقد کیا گیا. چونکہ 2 ستمبر 2003 میں فرانس میں ہیڈ اسکارف پر پابندی کا قانون منظور کیا گیا تھا اور مسلمانوں میں اس بات کا بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا, اس لیے لندن کے میئر لونگ سٹون نے لندن میں امت مسلمہ کے سرکردہ علماء اور سربراہوں کو بلا کر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا. کانفرنس میں 300 کے قریب مندوبین شریک ہوئے۔ اس کانفرنس کی صدارت علامہ یوسف القرضاوی نے کی اور انہوں نے کانفرنس کے اعلامیے میں 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب منانے کا اعلان کیا اور ستمبر 2004 سے ہر سال پوری دنیا میں اسے منایا جاتا ہے۔ اس دن مسلمان عورت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ حجاب اسلام کا عطا کردہ معیار عزت و عظمت ہے، حجاب ہمارا حق ہے، یہ کوئی پابندی کی علامت نہیں بلکہ حکم خداوندی ہے، اور حجاب کا پسماندگی اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ ہمارا عزت و وقار ہے۔ جی ناظرین، اسی خوبصورت مقالے کے اختتام کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ منتہا کاظمی کی جانب سے خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ جی ناظرین، حسب معمول پروگرام کے اس حصے میں ملاحظہ فرمائیں چند کارٹون۔ اور یہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔